प्रोग्राम जहान रंग में खुश आमदीद, मैं हूँ आपका मेजबान कमर अब्बास जाफरी। सामाइन, आज हम सबसे पहले अपने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे भारतीय कश्मीर की सूरत हाल पर, जहां एक हमले में मुश्तबा अलहदगी पसंदों ने एक भारतीय फौजी कैंप पर हमला करके 17 फौजियों को हलाक कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट के मुकाम उड़ी में भारतीय फौज के एक अड्डे पर मुश्तबा जंगजुओं के हमले में ये 17 भारतीय फौजी अफसर और सिपाही हलाक हुए हैं, जबकि जवाबी फायरिंग में चारों हमला आवर भी मारे गए हैं। भारतीय वजीर आजम ने इस हमले की मजम्मत की है, जबकि भारत के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने एक ट्विटर पैगाम में पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार देते हुए पाकिस्तान पर दहशतगर्द ग्रुपों को तरबियत देने का इल्ज़ाम एक बार फिर आयद किया है। पाकिस्तान ने इन इल्ज़ाम की तरदीद की है और जवाबी इल्ज़ाम लगाए हैं कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, या उनका कहना है कि ना पाकिस्तान दहशतगर्दों की हिमायत करता है, ना तरबियत फराहम करता है। और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान नफीस जकरिया ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा,
सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये सारा जो सिनेरियो है उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल है, जो भारतीय मजालिम वहां पर जिस तरीके से चल रहे हैं पिछले सवा दो महीने से, पूरी दुनिया की आंखें, पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो मकबूजा कश्मीर पर लगी हुई है। और इस वक्त कनकरेंटली यूएनजीए का सेशन भी शुरू होने वाला है, ठीक है। भारत ने अपने मजालिम पे पर्दा डालने के लिए नासे में एमनेस्टी इंटरनेशनल के सारे ऑफिसेज बंद कर दिए, बल्कि ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो है उसकी इस कॉल को के लिए फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने से उसको भी बंद कर दिया, मना कर दिया। ओआईसी की भी इसी कॉल को मना कर दिया। ये कोई पहली दफा नहीं है कि उन्होंने कोई वाकया होता है या टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में वो इल्जाम तराशी करते हैं। अगर अभी तक जो है देखा जाए तो जो ठोस सबूत सामने आए हैं उससे जो एक कंट्री जिसकी वजाहत से सामने नजर आता है कि कौन सी वो कंट्री है जो टेररिज्म दूसरी कंट्रीज के अंदर फैला रही है, बिलखसूस पाकिस्तान में, वो इंडिया है। मैं आपके तवज्जो दिलाऊंगा कुलभूषण यादव के उस एतराज की तरफ जो उसने पब्लिकली किया कि जनाब मेरी कंट्री यानी इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ना सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग करता है बल्कि सबवर्सिव एक्टिविटीज और टेररिस्ट एक्टिविटीज भी उसमें मुलव्वस है। वो बलूचिस्तान, कराची और फाटा के एरिया में वो ये चीजें कराता है। मेरे ख्याल में ये सारे जो शवायद हैं वो पूरे तरीके से इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि एक्चुअली ये भारत है जो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है और रियासती दहशतगर्दी जो है वो मकबूजा कश्मीर में करा रहा है और पूरी सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि दुनिया की तवज्जो जो है उस तरफ से हट जाए।
जी, ये थे नफीस जकरिया साहब, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर भारत से जनाब अजॉय सहने साहब हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। बिनिश सुल्तान साहब हैं पाकिस्तान से, जो डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। और निज़ामुद्दीन भट्ट साहब हैं भारतीय कश्मीर में हुक्मरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। आगाज़ करूंगा साहने साहब आपसे कि ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्या ये कैसे वक्त पे, जैसा कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है, दुनिया की तवज्जो भारत के कश्मीर में होने वाले वाकयात से हटाने की तरफ एक कोशिश नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो कि अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए हैं वो वहां पर इस मसले को उठाने का इरादा रखते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
देखिए, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये हादसा ही इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पे पाकिस्तान ये मुद्दा उठा रहा है। ये सब चीजों की कोई खास मायने नहीं होते जी। ये कोई पहला ऐसा हादसा नहीं है, ये 26 साल पुराना सिलसिला है। हजारों लोग हलाक हो चुके हैं पाकिस्तान की दहशतगर्दी में, और जहां तक के इन चीजों के ये आप कहते हैं ये एलिगेशंस हैं, इसकी जो सबूत दुनिया भर में है पाकिस्तान की दहशतगर्दी के, सिर्फ भारत की बात नहीं है, सारी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की दहशतगर्दी की बात होती है और इस देश को हकारत से देखा जाता है। तो पाकिस्तानी जो स्पोक्स पर्सन हैं वो तो अपने देश को डिफेंड करेंगे ही करेंगे, लेकिन मुझे पूरे वसूख से मैं कह सकता हूँ کہ ان کی بات کو آج دنیا میں کوئی ماننے کو تیار نہیں.
بیری سلطان صاحبہ آپ کیا کہیں گی سانے صاحب کی بات کے جواب میں اور جو صورتحال ہے؟ اس لیے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ فورم ہے اور وہاں پر یہ مسئلہ اٹھایا جانے والا ہے. آپ کیا کہیں گی اس موقع کے اوپر اتنے بڑے سانحے کو؟
دوسری جانب جعفری صاحب بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہمیشہ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں پاکستان انڈیا ریلیشنز کے اوپر, اور آپ کو بھی پتا ہے آپ کے پروگرام میں بھی اور آپ کے تھرو بھی ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں کے درمیان اور جو بھی انسیڈنٹ ود ان دیز کنٹریز ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن بھی ہوتی رہتی ہے. اسپیسیفکلی اس انسیڈنٹ کے بارے میں اگر آپ اس کے اوپر بات کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے انسیڈنٹ جیسے انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی انسیڈنٹ یہ بہت پرانی ایک ہسٹری ہے. انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی ریٹیلیشن میں الزامات لگائے جاتے ہیں. مینشن کیا گیا کہ بیس لیس بات چیت اور اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں پاکستان کے حوالے سے یا ایلیگیشن لگائی جاتی ہیں, تو ان ساروں کا جواب ڈیفینیٹلی ایلیگیشن کی صورت میں نہیں ہوتا جی. ویلیشن کی ریزلٹ میں ویلیشن کرنا کہیں کی عقل مندی نہیں ہوتی, اور بھارت کی جانب سے جس طرح سے آکوپائڈ کشمیر میں آپ اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں اٹراسٹیز ہو رہی, کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہ جو ہے کہ پاکستان جو ہے ایک دہشت گرد ملک کے طور پہ مانا جاتا ہے دنیا میں اور اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, تو جی اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ یو این جی اے میں اس وقت پاکستان جو ہے اپنی بات سنانے گیا ہے, اس کی بات سنی جاتی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو وہاں پہ بات کر رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں کہ اس کی اگر بات نہیں سنی جائے گی تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ بات نہ بھی کرتا. کسی چیز کو امپورٹنس دینے کے لیے, کسی چیز کی سگنیفیکینس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس سے بڑا فورم میرے خیال میں کوئی نہیں ہے. اور اگر اس کے اوپر کشمیر کے حوالے سے اگر اتنی اوپن بھی کہا گیا ہے کہ بات ہوگی تو پاکستان کی اسٹیٹمنٹس اور بات میں اتنا وزن ہے تو اس لیے اتنی رسوخ سے اس کے بارے میں کہا گیا ہے. اور یہی کہ انسٹیڈ کہ ایک دوسرے کو اس طرح سے بلیم کیا جائے اور اتنا اوپنلی پیس ٹاکس کو نگیٹ کیا جائے, جس طرح سے آپ کو پتا ہے جعفری صاحب اسی سال میں ریلیشن جو ہے بالکل ڈیٹوریٹ ہو گئے ہیں, اور میری سمجھتی ہوتی ہے کہ دوسری جانب سے ہمیشہ سیکٹری لیول ٹاکس بھی ڈکلائن کی گئی ہیں چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ کی وجہ سے. پاکستان ہیز آلویز بین اوپن جی ٹو پیس ٹاکس اینڈ پاکستان ہیز آلویز ٹرائیڈ ٹو ریزالو دی کشمیر ایشو آن دا بیسس آف ٹاکس. تو جب تک انڈیا کی طرف سے جانب سے اس طرح کے الزامات لگاتے رہے جائیں گے جی اور پیس ٹاکس کو نگیٹ کیا جاتا رہے گا, اس طرح کی بلیم گیم اور الزامات لگانے کی میرا خیال ہے چلتی رہے گی. میرا خیال ہے کب تک؟ آخر 90-27 سال پرانی ہسٹری جیسے میں نے مینشن کیا ہے, تو اس کے آگے کیا ہے, اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ اس کا وے فارورڈ سوچنے کے لیے میرا خیال ہے ہمیں بات کرنی چاہیے انسٹیڈ کہ ایک بلیم گیم دوبارہ سے اسٹارٹ کر دیجیے اور اتنی اوپن بھی ایک دوسرے کو ویکٹوریٹ کو لے کے جایا جائے, ایسے اسٹیٹمنٹ کیے جائیں.
اچھا نظام الدین بھٹ صاحب, آپ حکمراں ڈیموکریٹک پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, آپ یہ فرمائیے کہ آپ کی گورنمنٹ سسٹم میں کیا کر رہی ہے اور کیا صورتحال بننے والی ہے وہاں پر آپ کے خیال میں؟
دیکھیے فوری طور ریاستی حکومت کے لیے کوئی بڑا رول نہیں ہے, اس لیے کہ معاملہ اس نوعیت کا بن گیا ہے کہ دو بڑی حکومتیں ہندوستان اور پاکستان اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ وربل ڈیول میں ہیں, وار لائک سچویشن ڈسکس کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, دیکھیں مجھے تو سرکاری انفارمیشن سے کوئی تعلق نہیں, نہ میں سرکاری انفارمیشن کو اس سائڈ سے یا اس سائڈ سے کنفرم اور ڈینائی کر سکتا ہوں, لیکن ایک عام شہری کے جو جموں کشمیر میں رہتا ہے یا جو ہماری جماعت ہے, ہمارا ماننا رہا ہے ہمیشہ کہ ہندوستان اور پاکستان کی دشمنی کا خسارہ صرف جموں کشمیر کے عوام کو اٹھانا پڑا ہے پہلے, اس کے بعد دونوں ممالک کے عوام کو, اور آج جب کہ یہ دشمنی ایک دوسرے کی بڑھ رہی ہے تو بین الاقوامی ماحول پہ بھی یہ متاثر ہو سکتا ہے. ہمارا ماننا ہے کہ واقعات جو بھی ہوں بدنصیب ہیں, جہاں بھی دہشت یا تشدد کی بات ہو, جہاں انسانی جانوں کا ضیاع ہو, کوئی بھی مرے کوئی پسند نہیں کرتا ہے, اور اس پہ شور اٹھنا لازمی. پھر کون صحیح ہے کون غلط ہے وقت فیصلہ کرتا ہے, لیکن ہندوستان اور پاکستان کی اس طرح کی مخاصمت کل کی تاریخ نہیں ہے, اور ہماری سفرنگ ہماری مصیبتیں کل کی بات نہیں. ہم چاہتے ہیں جب یہاں واجپائی جی کی بھی سرکار تھی تو ہماری اس وقت پہلی سرکار بنی تھی مفتی صاحب کی قیادت میں, انہوں نے یہاں سواگت کرایا تھا واجپائی جی کا بحثیت پرائم منسٹر, اور یہاں سے انہیں عرضداشت کی تھی کہ ہمارے لیے ہندوستان اور پاکستان کی دوستی بہت ضروری ہے, آپ دوستی کا ہاتھ بڑھائیے. شروعات ہوئی تھی اس وقت بھی ہندوستان اور پاکستان کی آرمی آئی بال ٹو آئی بال تھی, کنفرنٹیشن بڑی حد تک بڑا تھا. کرگل کے تناظر میں بہت زیادہ دشمنی تھی ایک دوسرے کی, اور ہم اس صورتحال کے متحمل نہ ہو سکتے تھے نہ ہو سکتے ہیں. آج بھی اگر اوڈی کا بدنصیب واقعہ ہوا اس پہ کوئی خوش نہیں ہو سکتا, دو سرکاریں کیا کہیں گے, لیکن ہم جموں کشمیر کے عوام اور میری پارٹی اور میری پارٹی کی قیادت یہی کہے گی کہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور ہم اپنی مصیبتوں کا دور سے دیکھ رہے ہیں ہماری مصیبتیں کس طرح بڑھ سکتی ہیں. ہماری یہی درخواست رہے گی دونوں حکومتوں سے کہ کوئی بھی ماحول ہو, کسی بھی وقت بھی ہم نے یہی درخواست کی ہے لوگوں کی طرف سے کہ ہماری مصیبتوں کو کم کرنے کے لیے اور اپنے دو ممالک کی سلامتی کے لیے بین الاقوامی ماحول کے لیے. آج ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ سارک کا فورم بھی ختم ہو رہا ہے, اس سارک کی بقا کے لیے کم از کم صبر و تحمل سے کام لے لو اور سر ملا کے دیکھ لو کہ ان واقعات پر روک کیسے لگائی جا سکتی
ہے.
اور ہمارے جو معاملات ہیں جموں کشمیر کے جو پارٹیشن سے آج تک جوجھ رہے ہیں ہم اسی صورتحال میں, سرحدوں پہ لوگوں کا کیا ہو رہا ہے, ہمارا یہاں اندرون کیا ہے, ہمیں ان مسائل سے نجات دلانے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کی دوستی چاہیے اور مسائل کا باہمی حل چاہیے, اور ریاست جموں کشمیر کے اندر بھی امن کا ماحول چاہیے, اور یہاں جو بھی لوگ جی اس صورتحال سے جوجھ رہے ہیں ہماری ان سے بھی یہ درخواست رہے گی کہ آپ ہندوستان اور پاکستان کے کی حکومتوں کے ممد بن جاؤ, معاون بن جاؤ, لوگوں کے ہت میں یہی بات ہے, ان کے حق میں یہی بات ہے.
صحیح کہہ رہے ہیں آپ,
کانٹیننٹ کے حق میں یہی بات.
صحیح. اچھا جوائے سہنسا صاحب, یہ بتائیے آپ مجھے کہ جو جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے یا ہندوستان کے وزیر اعظم کی طرف سے, جنہوں نے بلوچستان کا اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ اٹھایا تھا, یہ بیانات اور اس قسم کی باتیں امن کے قیام کے لیے کس طرح سے معاون ثابت ہو سکتی ہیں؟
دیکھیے, امن بات چیت سے نہیں ہوتا ہے. بات چیت امن تب لاتی ہے جب لوگوں کا وشواس ہنسا سے ہٹ جاتا ہے. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کم از کم ایک طرف سے یہ پوری طرح سے کانفیڈنس ہے کہ دہشت گردی سے ہم اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کر لیں گے. جب تک دہشت گردی برقرار ہے بات چیت صرف ایک ٹیکٹیکل پلوئے ہوتی ہے. بات چیت آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم تو بڑے ایک ریزنیبل سٹیٹ ہیں, ہم ایک ٹیررسٹ سٹیٹ نہیں ہیں, لیکن ساتھ ساتھ بات چیت کے آپ وہ ٹیررزم کا آپشن کھلا رکھتے ہیں, اور جب تک یہ رہے گا تو بات چیت سے کچھ بھی نہیں حاصل ہو سکتا. بات چیت تب کامیاب ہوگی جب آتنکواد دہشت گردی ختم ہو جائے گی.
بیری سلطان صاحبہ, یہ بتائیے کہ کیا یہ دہشت گردی ختم ہونے کے دونوں جانب سے کوئی امکانات ہیں؟ اس لیے کہ دونوں فریق ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں دہشت گردی کا, اور سامنے حالات بھی نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کے سلسلے میں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیں کہ جعفری صاحب, دو چیزیں ہیں اس انٹائر سچویشن میں. بلیم گیم اور ان ساروں کے سائڈ کو اگر آپ رکھ کے سوچے اور اس کو دیکھے تو بات چیت کی جہاں تک بات ہے, ڈائیلاگ پروسیس کی جہاں تک بات ہے, یہ تو پھر میرا خیال ہے کہ اینشنٹ اور ہسٹری کو نگیٹ کرنے والی بات ہے کہ ٹریک ون اینڈ ٹریک ٹو ڈائیلاگ جو ہے اس سے کوئی رزلٹ نہیں آتا اور اس سے کبھی کوئی رزلٹ نہیں آیا. میرا خیال ہے بات چیت جو ہے وہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ٹو ورڈز پیس, ٹو ورڈز ایک ایسی جانب कि फिजिकल और टेंजिबल स्टेप्स लेने से पहले आप एक बातचीत कर लेते हैं. जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है और दहशतगर्दी को इस बातचीत के साथ मिलाने का ताल्लुक है, तो भारत की जानिब से भी अगर देखा जाए तो हमारे जो हॉट बर्निंग इश्यूज हैं, जैसे कश्मीर है, जैसे वाटर इशू है, और बहुत से इश्यूज हैं भारत के साथ, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज हैं. हमें बलूचिस्तान में जैसे एक इंडियन स्पाई पकड़ा गया और उसको माना गया कि वो एक इंडियन ऑफिसर भी थे. तो इस तरह की चीजें जो हाईलाइट हुई हैं और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आई हैं, मानी भी गई हैं, और मोदी साहब की स्टेटमेंट का भी जिक्र इस तरह से आपने किया है, तो मेरा ये ख्याल इस इंटायर ओरा में, इस इंटायर सिचुएशन में कोई टेंजिबल स्टेप्स विदाउट बातचीत जो है वो लिए जा सकते हैं. देखिए जी, बातचीत जब तक नहीं होगी कोई भी आप कंक्लूजन की तरफ नहीं पहुंचेगी. तो मेरा ख्याल है जिस तरह से भारत हमेशा निगेट करता है डायलॉग को, तो ये तो इस बात का सबूत है कि वो इन बैक बर्निंग इश्यूज के ऊपर भी बात नहीं करना चाहता, मजीद आगे नहीं जाना चाहता, और जिसकी वजह से वो सिर्फ टेररिज्म को, जो कि पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान हैज लॉस्ट मोर देन 60,000 लाइव ड्यू टू दिस टेररिज्म. पाकिस्तान हैज बीन इन्वॉल्व इन अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म विद इन इट्स कंट्री, और हम डील कर रहे हैं उसके साथ, और इंटरनेशनल लेवल पे यूएस भी ये मान चुका है कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है इस टेररिज्म को निगेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए अपनी कंट्री में से. तो जी, पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के इल्जाम भारत की तरफ से पहले भी आते थे और अभी भी आते हैं. तो जिस तरह के पॉजिटिव स्टेप्स इसके भारत के नेबर ले रहा है जस्ट टू डील विद टेररिज्म, उनको भी मेरा ख्याल है ये स्टेट लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे, और इस तरह के वन टू वन जब बातचीत होती है इस लेवल पे हाईलाइट करना चाहिए. और अगर हाईलाइट नहीं किया जाता तो मेरा ख्याल है ये अनफेयर है, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो चीज एक्सेप्टेड की गई है उससे मेरा ख्याल है आंखें बंद करने की बात है.
जॉय साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे, या निजामुद्दीन भट्ट साहब, आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? जॉय साहब, आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? आप लाइन पर हैं? जॉय सहना साहब,
जवाब दे रहा हूँ आपको.
जी, फरमाइए.
मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज को महज ब्लेम गेम नहीं कहा जा सकता.
जी.
और ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान के भी भारत के खिलाफ इल्जाम है तो भारत और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है. सबूत भी बहुत बड़ी चीज होती है, और मैंने आपसे पहले कहा कि सिर्फ भारत के इल्जाम नहीं है, अफगानिस्तान भी यही इल्जाम लगाता है, अमेरिका भी यही इल्जाम लगाता है पाकिस्तान के खिलाफ. और इस वक्त जो F-16 की जो डील रद्द की गई है पाकिस्तान के साथ, उसमें सीधी सीधी बात ये वहां पे सेनेट में और कांग्रेस में उठी थी कि पाकिस्तान ने जो अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जो उसकी सरजमी से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, इसलिए ये एड उनको नहीं दी जा सकती F-16 खरीदने के लिए. तो ये कोई सिर्फ भारत के इल्जाम नहीं है, जिस तरह से पाकिस्तान ही के इल्जाम हैं, और कोई नहीं कहता कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है.
अच्छा.
ये फर्क आप समझें, ये सिर्फ ब्लेम गेम या म्यूचुअल रिक्रिमिनेशन की बात नहीं है.
सही.
सबूत बहुत बड़ी चीज होती है, और दुनिया भर एक सबूत को मान रही है इस वक्त कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द देश है. यहीं से दुनिया में, चाहे वो वेस्ट एशिया हो, अफ्रीका हो, जहां भी हो, यहीं से इस्लामी दहशतगर्दी उभरी है और दुनिया भर में फैली है.
बिनिश साहब, लास्ट वर्ड.
अब ये तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है टुवर्ड पाकिस्तान. अभी मैंने पॉजिटिविटी की भी बात की, मैंने इनको सबके सामने ये भी जाहिर किया कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेंस हुई है पाकिस्तान ने जो स्टेप्स लिए हैं टू डील विद टेररिज्म. और इस तरह से एक स्टेट को इल्जाम लगाना उसके ऊपर, ये भारत का बहुत ही पुराना एक तरीका है जिसके अंदर मैं मजीद नहीं जाना चाहती. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये F-16 की इन्होंने बात की है, तो जब F-16 पाकिस्तान की डील हो रही थी तो सबसे ज्यादा जो तंगी हुई थी वो भारत को ही हुई थी. तो अब इसका जवाब पता नहीं कौन देगा कि भारत को इस चीज से तंगी क्यों हुई थी, भारत क्यों एकदम से सेंसिटिव हो जाता है अगर पाकिस्तान जो है कोई ना कोई इकोनॉमिक डील या कोई ना कोई डेवलपमेंट की तरफ, जैसे सी पैक का इशू है उसके ऊपर भी भारत को कोई ना कोई कंसर्न रहते हैं, तो हमेशा भारत इनसिक्योर रहता है पाकिस्तान की डेवलपमेंट से. देखिए जी, पाकिस्तान को जिपर ऑफ द रीजन कहा जाता है. अगर पाकिस्तान जो है इनस्टेबल होता तो इस वक्त जो डेवलपमेंट GDP में चल रही है, इन्वेस्टमेंट जो चाइना की तरफ से आ رہی ہیں, جو یو کے کرنا چاہ رہا ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ, ایف ڈی آئی میں جو انکریز ہو رہا ہے وہ نہ ہو. تو میرا خیال ہے اس طرح کے الزامات اور اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے یہ ساری چیزیں اور یہ حقائق کے اوپر نظر ڈال دینی چاہیے اور صرف بلیم گیم کی جانب نہیں چلنا چاہیے.
بہت شکریہ جناب جائے سہنے صاحب, محترمہ بن سلطان صاحب اور نظام الدین بھٹ صاحب, آپ تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور سامنے اب چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہے کہ پشاور میں پاکستانی فوج کے 3 اہلکاروں کو دہشت گردوں نے ہلاک کر دیا ہے. اس کے لیے آئی ایس یا اسلامک اسٹیٹ نے بھی دعویٰ کیا ہے اور جماعت الاحرار نے بھی دعویٰ کیا ہے. ہمارے ساتھ جناب عقیل یوسف زئی صاحب موجود ہیں. عقیل صاحب, یہ اس میں فیکٹس کیا ہیں؟ دو طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں, حقیقت میں یہ واردات کس کی طرف سے ہوئی ہے؟
جب تک دونوں اتحادی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت بھی کر رہے ہیں, اور جماعت الاحرار نامی جس تنظیم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ افغانستان میں داعش کے ساتھ مل کر لڑ رہی ہے بلکہ اس کے تقریباً 6 سے زائد جو کمانڈر ہے ان کا تعلق باٹا سے ہے, خیبر پختونخوا سے ہے, پنجاب سے ہے. تو میرے خیال میں دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک دعویٰ کر رہے ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو مسلسل واقعات ہیں, جو ضرب عزم تھی اس کے بعد ان کی جو کیپیبلٹی تھی, کیپیسٹی تھی دہشت گردوں کی, وہ بہت کم ہوئی ہے, لیکن کیا اب یہ اپنے آپ کو دوبارہ ری گروپ کر رہے ہیں؟ خاص طور پر اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے ابھی پاکستان کی فوج کا ایک بیان آیا تھا کہ 300 آدمیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ہم نے بالکل جڑیں صاف کر دی ہیں ان کی, تو یہ کیا ری اکرنس ہو رہا ہے ان کا؟
نہیں, ان کے ریاست یا حکومت کے دعوے تو اپنی جگہ پر, مگر زمینی حقائق تو بالکل اس کے الگ نتائج اور اثرات دکھا رہے ہیں. صرف آپ کو ستمبر کے مہینے کا ڈیٹا بتا دیتا ہوں یہاں پر کہ آج 18 ستمبر ہے اور 2 ستمبر کے بعد سے لے کر آج تک, جس وقت طرف آپ نے اشارہ کیا, خیبر پختونخوا میں اور پاٹا میں تقریباً 13 دہشت گرد کارروائیاں ہوئی ہے. تو اگر 2 ستمبر آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ستمبر کو مردان میں اور کرسٹین کالونی پشاور میں جو حملے کرائے گئے تھے, تو اس کے بعد اگر اس ریشو کو آپ دیکھ لیتے تو بہت خطرناک صورتحال کی نشاندہی کر رہی ہے کہ صرف یہ کہ مختلف علاقوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں, بلکہ اس تمام عرصہ کے دوران انہوں نے صرف یہ کہ 3 خودکش حملے کرائے ہیں, جس میں مردان کا خودکش حملہ بھی شامل ہے جس میں کل جو 2 دن پہلے ایمرجنسی میں ہوا ہے, بلکہ اس میں تقریباً 4 بار فورسز کو نشانہ بنایا گیا, فوج کی میں بات کر رہا ہوں, اور تقریباً 9 بار خیبر پختونخوا میں 2 ستمبر کے بعد پولیس فورس کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو کہا جا رہا ہے کمر توڑ دی گئی ہے ان کی, صرف دم باقی رہ گیا ہے, یا اس قسم کے اور جو ہمارے حکام کی جانب سے یا حکمرانوں کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں, زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں.
اچھا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان کے صدر نے بھی بھارت کا دورہ کیا تھا, اس کے بعد صورتحال میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
نہیں, میرے خیال میں تو اس کے براہ راست اثرات تو پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال پر فی الحال نہیں پڑیں گے. البتہ ایک نقطہ جاتے صاحب بہت اہم ہے اور جس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے, وہ نقطہ یہ ہے کہ تورخم کلیش کے بعد یا تورخم کا جو کمپلیکٹ ہے اس کے بعد جو ہم نے اقدامات کیے تھے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر, جس میں تورخم کی کپاٹک کا جو ایشو تھا, کراسنگ پوائنٹ کا جو ایک ایشو تھا, تو اس کے بعد ہمارے تجزیہ کار اور ہمارے ادارے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے یہ اقدامات کیے تو اس کے بعد خیبر پختونخوا میں یا کوئٹہ میں یا پاکستان میں دہشت گرد کا رویہ میں کمی واقع ہو جائے گی. میرے خیال میں اگر ہم حالیہ واقعات اور حملوں کی شدت کو دیکھے, ان کے تعداد کو دیکھے اور ان کی لوکیشن کو دیکھے, تو وہ جو دعویٰ تھا وہ اپنی جگہ پر مشکوک ہو گیا ہے, اور شاید کہ ہم یہ اس بات کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم نے کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو انڈیا میں تلاش کرنا ہے, راہ کے پاس تلاش کرنا ہے, اس کو افغانستان میں تلاش کرنا ہے, امریکہ میں تلاش کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ہماری ایک قومی سوچ بن گئی ہے یا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, یہ واقعات اور یہ حملے اس کے نفی میں ہیں, اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے نیٹورک نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ ان کی صلاحیت میں اور ان کی قوت میں ایک بار پھر اضافہ ہونے لگا ہے.
اصل میں آپ کا خاصا ورک ہے اس کے اوپر اور آپ خاصا نالج رکھتے ہیں. خیبر کے علاقے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں سے وادی تیرہ وغیرہ سے ادھر سے ادھر سے بالکل صفائی کر دی گئی ہے دہشت گردوں کی, لیکن اب جو واقعات ہو رہے ہیں تو کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دے آر کمنگ بیک, یا یہ کہ وہ آلریڈی موجود تھے وہاں پہلے سے؟
اس صاحب دونوں امکانات موجود ہے. بارڈر کے اوپر تو دونوں جانب سے کاروائیاں ہوتی رہی ہے, مگر جو شہروں کے اندر لوگ آپریشن زربیاز کے بعد یا وزیرستان کے آپریشن کے بعد یا جو کاروائیاں خیبر ایجنسی میں ہوئی تھی یا عوامل ایجنسی میں ہوئی تھی اس کے بعد جو لوگ سیٹل ایریا میں منتقل ہو گئے تھے وہ اب سر اٹھانے لگے ہیں. اور اس کا ایک دوسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ پنجاب بیس جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ وجوہ رعایت بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ انسپائریشن اور ان کی جو قیادت ہے یا جو گائیڈ لائن ہے جو پنجاب بیس تنظیمیں ہیں جو کہ ابھی تک نواز حکومت کی نرم رویے کی وجہ سے یا ان کی مصلحت کی وجہ سے بچی رہی, اور جس پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ خدشات بھی ہے, وہ مختلف اوقات میں ان خدشات کو اٹھاتی بھی رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہمارے آپریشن زربیاز کو یا نیشنل الیکشن پلان کو جس نوعیت پر تیاری کی ضرورت تھی یا جس وسعت دینے کی ضرورت تھی جس لیول پر وہ نہیں دی گئی, اور اب نہ صرف یہ کہ یہ لوگ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے ہیں بلکہ ان کی پھر سے اس قسم کی اطلاعات بھی ہے کہ ریکروٹنگ بھی ہو رہی ہے, اور بہت سے لوگوں نے پنجاب میں بھی پناہ لے رکھی ہے, جہاں پر ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں سے آ کر حملہ کر جاتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ تمام عوامل یہاں پر موجود ہیں اور حالات کافی حد تک تشویشناک بتائے جا سکتے ہیں.
اچھا یہ بتائیے, جو نیشنل ایکشن پلان تھا جس کے تحت سارے مینز کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور کہا گیا تھا, اس پر آپ کے خیال میں عمل درآمد جو ہے وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہا ہے؟
جابر صاحب یہ تو کافی مشکل بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر تو میرے اور آپ کے علاوہ اور ذکاروں کے علاوہ آرمی چیف اور سیکورٹی کے جو مختلف حکام ہیں انہوں نے آن دی ریکارڈ آبزرویشن کا اظہار بھی کیا ہے, اور جس طرف میں نے اشارہ کیا پنجاب حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ کا جو رویہ ہے یا جو بات سیاسی پارٹیوں کا, یہاں تک کہ جو صوبائی ہماری صوبائی حکومت ہے اس کا جو ایک پرو طالبان ایک رویہ رہا ہے, تو یہ تمام عوامل تو اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. مگر ساتھ ساتھ اگر ایک تجزیہ کیا جائے یا اگر ایک اندازہ لگایا جائے تو میرے خیال میں اگر ہم نیشنل ایکشن پلان کے 20 پوائنٹس کو سامنے رکھ کر اس کا ایک ناقدانہ جائزہ لیں تو میرے خیال میں 30% تو اس پر کام ہوا ہے, مگر 70% کام ہونا ابھی باقی ہے.
اچھا دوسرے ایک بات یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ آپ ایک تجزیہ کار بھی ہیں اور آپ کا خاصا کام بھی ہے, کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس سے قطع نظر اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ 2 یا 3 ایسی تجویزیں دیں جن کے ذریعے اس دہشت گردی پہ قابو پایا جا سکے تو آپ کیا کہیں گے؟
میرے خیال میں یہ بہت مشکل میں آپ نے مجھے ڈال لیا ہے, مگر یہاں پر ہم اگر جائزہ لیتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایک نیشنل میتھ ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اندر ڈھونڈتے ہیں اور بلیم گیم کے عادی ہو چکے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کا مظاہرہ کر کے اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ ہم نے بلا امتیاز کارروائیاں نہیں کی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف, اگر ہم وہ کریں تو ہمارے تقریباً 70% دہشت گردی ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اب بھی وقت ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے آبزرویشن ہیں ہماری پالیسی فارن پالیسی کے اوپر, خاص کر جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہے, اور خاص کر جو افغانستان کے ساتھ ہے, اس پر روایتی انداز میں چلنے کی بجائے اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ دونوں ممالک نے یا تینوں ممالک نے مشترکہ کوششیں کرنی ہے اور بلیم گیم کا سلسلہ ختم کرنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے. اور سب سے اہم چیز جو کہ تیسرا میرا نقطہ ہے اور ایک تجویز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک پنجاب کے اندر نیشنل الیکشن پلان پر عمل نہیں کیا جاتا اور شریف برادران کا جو ایک جھکاؤ ہے ملٹنٹس کے جانب یا ان کی جو مصلحت ہے اس کا خاتمہ نہیں کیا جاتا پاکستان کے اندر سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی, بلکہ بہت خدشہ موجود ہے کہ 2016 کے آخر میں اس میں مزید شدت آ جائے گی.
مگر نواز شریف صاحب کا جو پرائم منسٹر ہے ان کا تو بالکل کھلم کھلا اور شہباز شریف صاحب کا کھلم کھلا یہی کہنا ہے کہ دہشت گردی کے مینز کو ہم ختم کریں گے.
ہاں یہ بیان کی حد تک تو ٹھیک ہے, میں صرف آپ کی توجہ دو دن پہلے جو ایک نیشنل الیکشن کمیشن کی جائزہ کمیٹی کا اجلاس تھا اس کی جانب مضبوط کرانا چاہوں گا, اور اس میں جو ڈیٹیلز ہمارے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیسری بار ہوا ہے کہ وزیراعظم کی صدارت میں جو نیشنل الیکشن پلان کے لیے قائم کمیٹی جائزہ کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا وہ انہوں نے ملتوی کر دیا. اب یہ امریکہ کی واپسی کے بعد اس کو بلائیں گے, اس کی صدارت کریں گے, اور اس کی بنیادی اسباب میں جو سبب مصدق کا ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چاروں صوبوں سے تفصیلات طلب کی گئی تھی کہ آپ لوگوں نے 2 سال میں یا نیشنل الیکشن پلان کی منظوری کے بعد کون سے اقدامات کیے ہیں ٹیررزم کے خلاف, اور اس میں جو ایک ایشو سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ پنجاب کی کارروائیوں کی تعداد 10% بھی نہیں ہے, اور اسی سے بچنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے وہ اجلاس ملتوی کرایا. تو میرے خیال میں یہ ایک اشارہ ہے کہ عملاً وہ پنجاب کو بوجوہ نیشنل الیکشن پلان کی کارروائیوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں.
بہت شکریہ عقیل صاحب. ظاہر ہے کہ حکومت کا موقف تو یہی ہے کہ ہم دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بے انتہا شکریہ آپ کے ان پٹ کا. سامعین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ہمارے ساتھ سرورد احمد زئی صاحب ہیں سان فرانسسکو سے. اب افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب نے جب بھارت کا دورہ کیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے دورے کے اختتام پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ واگھا بارڈر کے ذریعے پاکستان کو ہمیں راہداری دینی چاہیے تاکہ ہمارے ٹرک سامان تجارت لے کر افغانستان سے بھارت جا سکیں اور بھارت سے افغانستان آ سکیں, اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کے لیے جو پاکستان کی راہداری ہے اس کو بند کر دیں گے. ظاہر ہے کہ یہ دونوں ہی ملکوں کے لیے تجارتی طور پر ایک بڑے نقصان کا سبب بنے گا. اس کے پولیٹیکل ڈائنامکس کیا ہیں ہم گفتگو کریں گے. سرور احمد زئی صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو بیان تھا افغان صدر کا, اس سے اس کے کیا سیاسی محرکات بھی ہیں کوئی؟
ہاں بالکل جعفری صاحب, میرے خیال میں اشرف غنی نے جو یہ بات کی, اشرف غنی جو ہے افغانستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ تاکید کر رہے ہیں, کیونکہ اس کا پیشہ بھی یہی تھا ورلڈ بینک میں, اور سیکیورٹی تو افغانستان میں امن افغانستان میں آسانی سے نہیں آ سکتا, تو وہ سارا پریشر اکنامک ڈیولپمنٹ پہ ڈالتا ہے. تو کافی بزنس کمیونٹی نے کمپلین کیا تھا کہ جو افغان ٹریڈ ٹرانزٹ ایگریمنٹ ہے 1963 کا, یا اس کے بعد جو امینڈمنٹس ہوئے, پاکستان اس پہ عمل نہیں کر رہے, اور جو ہمارے ٹرک جا رہے ہیں انڈیا تو ہم سامان یہاں سے لے جا سکتے لیکن وہاں سے کچھ نہیں آ سکتے, کیونکہ پاکستان نے بتایا تھا کہ افغان ٹرک جو ہے انڈیا سے سامان نہیں لا سکتا, اس کے لیے اجازت نہیں ہے. شاید پاکستان کے بھی اپنا اندیشہ ہوئے کیونکہ انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات بہت خراب ہے, اور پتہ نہیں چلتا کہ وہاں پہ ٹرکوں سے کیا آتا ہے, کون آتا ہے ٹرکس میں, اور کون سا مال ہوتا ہے یا سامان ہوتا ہے. تو غنی نے کافی پریشر سے بات کی, میرے خیال میں بعد میں اس نے لہجہ کو نرم کیا تھا کہ نہیں ہم اجازت دیں گے لیکن ہمارے بھی کچھ ریسٹرکشنز ہو گئے اس پہ. تو میرے خیال میں سارا جو آج کل ٹینشن بھی ہے اس کا بھی بالکل ایک پہلو ہے, اور ٹینشن کے بعد بھی جو ہے نا وہ اکنامک ایک ریزن ہے جو اشرف غنی اس پہ پریشر ڈال رہے ہیں.
اچھا سرور احمد صاحب, یہ بتائیے کہ جو پاکستان کا موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے پاکستان کا, اس میں یہ ہے کہ افغانستان کے ٹرک جو ہیں واگھا بارڈر تک جائیں گے, واگھا بارڈر سے پھر انڈیا ان کو لے جائے گا, انڈیا کے ٹرک جو ہیں وہ واگھا بارڈر تک آئیں گے, وہاں سے افغانستان کے ٹرک لے کے جائیں گے, تو اس میں کیا قباحت ہے؟
جی بالکل, میرے خیال میں جو افغان صاحب یہ بتا رہے کہ ہمارا مال وہاں پہ جا رہا ہے, جو وہاں پہ مال کو ٹرکوں کو خالی کریں گے پھر دوسری جگہ پہ جائے گی, یا دوسری جو سامان آئے گا ہمارے ٹرکوں پہ آئیں گے, تو اس پہ کافی خرچ آتا ہے, تو اس میں منافع بھی کم. دوسرا ہے کہ پاکستان نے خاص آئٹم سے پوری پابندی لگا دی ہے جو مجھے یاد نہیں ہے, تو میرے خیال میں جو WTO کے جو رولز ہے اس میں یہ نہیں ہے, تو افغانستان کو نہیں بتا رہے کہ یہ WTO کے رولز کے خلاف ہے, ہمارا جو ACTA 1963 اگریمنٹ اس کے خلاف ہے. تو کچھ اندیشے جس طرح میں نے کہا, پاکستان کے بھی کچھ اندیشے اور افغانستان کی گورنمنٹ کے بھی کچھ اندیشے.
اچھا نہیں, جو اس میں میرا پہلا بنیادی سوال تھا جو میں نے آغاز میں کیا تھا کہ جو افغانستان کی اس وقت انٹرنل صورتحال ہے, خود افغان صدر اور جو ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں ان کے درمیان جو کشمکش بظاہر نظر آتی ہے بعض مبصروں کے بقول, کیا اس کا بھی کچھ عمل دخل ہے صورتحال میں؟
میرے خیال میں اس میں تو کوئی نہیں, لیکن پھر بھی اوورال جو ہے اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان تعلقات کافی حد تک بہت زیادہ خراب ہے, اور جس طرح عبداللہ نے خود بھی کمپلین کیا اس کا, اور اب جب انیشلی غنی نے بھی کافی اسٹرکٹلی اس کو جواب دیا تھا, جو بعد میں امریکن گورنمنٹ نے اس پہ مداخلہ کیا, کیری نے فون کیا, اوباما نے فون کیا تھا, تو اس کے بعد ان کے روابط ذرا لوگوں کو ظاہر ٹھیک ہوئے, لیکن ابھی تک گہرے گہرے ان کے اختلافات ہیں, جو برکسل کانفرنس کے بعد
میرے خیال میں انہوں نے کچھ دوسرا سمجھوتا بنا ہے گورنمنٹ کے لیے 3 سال کے لیے جو اناؤنس کریں گے, تو اس میں شک نہیں, بالکل وہ بھی ایک فیکٹر ہے اس میں جو عبداللہ اور غنی کے درمیان جو پولیٹیکل انٹرنل سچویشن ہے.
اچھا ایک سلسلے میں ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے افغانستان میں, طالبان جس طرح سے کارروائیاں کر رہے ہیں اور خود آئی ایس ایل جو ہے اس کے بھی سیلز وہاں پر ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بھی اب وہاں بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں, تو کیا افغان گورنمنٹ کے اوپر یہ بھی دباؤ ہے کہ اب پیس کا جو پروسیس ہے وہ تو تقریباً ڈیریل ہو چکا ہے, تو اب افغان گورنمنٹ کے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟
میرے خیال میں ایک متیار کا جو گروپ ہے کافی مشہور پولیٹیکل گروپ ہے, اگرچہ ملٹریلی اتنا مضبوط نہیں جس طرح طالبان اور دوسری داعش کے جو گروپ ہے, وہ میرے خیال میں ایک ہفتے 4-5 دن میں وہ اناؤنس کریں گے, اس سے بھی ایک پولیٹیکلی ان کا ایم ایس ٹی ہو جائے گا افغانستان کے گورنمنٹ کا. دوسرا یہ کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کرنا, ابھی تک افغان گورنمنٹ نامید نہیں ہوئے اور ابھی تک پاکستان گورنمنٹ نے بھی نہیں بتایا کہ ہم کوشش نہیں کر رہے, تو میرے خیال میں آپ دیکھیں گے اکتوبر میں یا نومبر میں بات طالبان کے ساتھ اسٹارٹ ہو جائے, لیکن ابھی تک حالات پاکستان افغانستان کے گورنمنٹ کے درمیان اتنے گہرے خراب ہوئے کہ میرے خیال میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا اور پھر پاکستان سے مطلب یہ ریکویسٹ پھر کرنا کہ طالبانوں کو نیگوشیشن ٹیبل لے آئے ذرا ناممکن ہے, لیکن پھر بھی میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی شاید کوشش کرے کہ اس کو پاکستان کو کنوینس کرے کہ طالبانوں کو کنوینس کرے, افغانستان گورنمنٹ پھر بھی پریشر لائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ذرا خوشگوار کرے, کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف افغانستان اور پاکستان پہ بلکہ میرے خیال میں خطے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اکنامیکلی بھی ایکسپینسو پڑ سکتا ہے اور تھریٹ بھی اسپیشلی سینٹرل ایشین کنٹریز کے لیے.
اچھا ایک آخری سوال سرور احمد عیسی صاحب اور ہے آپ سے سلسلے میں, کہ فرض کیجئے کہ جو اس وقت تو ایک تسل چل رہی ہے, اٹس اے تھری وے تسل, ایک جانب داعش ہے, دوسری جانب طالبان ہے, تیسری جانب افغان گورنمنٹ ہے, اور ان تینوں کے درمیان یہ تینوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں, تینوں ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں, تو آپ صورتحال کو کس جانب جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر؟
میرے خیال میں آئی ایس ایل جو ہے وہ آئی ایس ایل نہیں ہے جو آپ سیریا و عراق اور دوسری جگہ پہ دیکھ رہے ہیں, کمزور ہے آئی ایس ایل, لیکن پھر بھی افغانستان کی سینٹرل گورنمنٹ بہت کمزور ہے, وہاں پہ سیکورٹی فورسز کی کوالٹی بہت پور ہے اور لوگ بھی گورنمنٹ سے خوش نہیں ہے, تو اس لیے آئی ایس ایل جو ہے جو بے رحمانہ عملے کر رہے ہیں اور وحشت پلا رہے ہیں تو اس کا ایک نام ہے, لیکن طالبان کا آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں, طالبان نے تقریباً اس 15 سال میں اتنے تیز حملے نہیں کیے تھے, اب اتنی جگہ نہیں اپنے تسلط کے نیچے لائے تھے جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, تو افغانستان کے گورنمنٹ کافی پریشر پہ ہے, فورسز جو ہے کافی ایکسپینڈیڈ ہوئے, تو میرے خیال میں اگر یہ سیکیورٹی پیکٹ نہ ہوئی طالبان کے ساتھ, آپ دیکھیں گے جو افغان گورنمنٹ پولیٹیکلی بھی بہت کمزور ہے, عبداللہ کے ساتھ وہ ابھی اسٹارٹ ہے اس کے, کافی مشکل ہو جائے گا افغانستان کے گورنمنٹ کے لیے, میرے خیال میں 2-3 سال جو نصف آ رہے شاید افغانستان کا گورنمنٹ کافی سیکیورٹی تھریٹ کے سامنا اس کے ساتھ سامنا ہو جائے.
بہت شکریہ سرور احمد عیسی صاحب آپ کا, اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب زبیر موتی والا صاحب نے, جو کہ افغانستان پاکستان چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں. زبیر موتی والا صاحب آپ سعودی عرب میں ہیں, حج کی سعادت آپ نے حاصل کی ہے, آپ وہاں موجود ہیں, ابھی آپ نماز پڑھ رہے تھے جماعت سے, یہ بتائیے ہمیں, ایک تو ہمارے سے مبارکباد قبول کیجیے حج کی, دوسری یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت افغان صدر نے یہ اپنے بھارت کے دورے میں کہا ہے کہ پاکستان کو ہمیں دینا چاہیے راہداری واہگہ بارڈر کے ذریعے, ورنہ ہم سینٹرل ایشیا کے لیے پاکستان کے روٹ کو ریسٹرکٹ کر دیں گے, اس کے کتنے امکانات ہیں اور اس سے کیا فرق پڑے گا؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آلریڈی جو ہے نا جو کام کی ہے, انڈین لابی بڑی اسٹرانگ ہے اور بڑا مثبت کام کر رہی ہے اپنے لحاظ سے, انڈین پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنے لیے کنٹریز کا بھی اور واہگہ بارڈر سے جو پریشرائز کرنے کا ہے, لیکن جب یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو ٹریٹی سائن ہوئی ہے, ایپسا جو ہوا, یہ ایپٹیکا جو ہوا, ان تمام میں افغانستان نے اس وقت بھی بڑی کوشش کی, انڈیا نے بڑی لابنگ کی جب ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے افغانستان سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے سارے اگریمنٹس کو, اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا کہ واہگہ سے جو ہے نا ہم کو بائی روڈ روٹ ملنا چاہیے, ہم نے اس کی مخالفت کی تھی, اس کی وجہ ہے لیکن ہمارے پاس جو اس وقت جو مسائل ہیں وہ دوسری قسم کے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے جو ڈرائی فروٹس آ سکتا ہے یا کچھ جویل انفنشڈ جو ہے نا اسٹون آ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی اتنی بڑی ایکسپورٹڈ کموڈٹی افغانستان کے پاس نہیں ہے, اب وہ جو یہاں سے اگر ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں واگا سے اور انڈیا کی جو گڈس جائیں گی اس کے اندر, تو آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی جو گڈس جائیں گی وہ اسمگل ہو جائیں گی پاکستان میں, اور وہاں سے جو چیزیں آئیں گی وہ بجائے اس کے اندر جو آرمز اینڈ ایمنیشن اور جو ڈرگز وغیرہ ہوگا وہ پاکستان میں انلوڈ ہو جائے گا, تو وی ول ہیو اے بگ بگ پرابلم. اس لیے ہم اس کو بائی روڈ واگا کو الاؤ کرنے سے ہم کترا رہے ہیں. ہم ٹرانزٹ ٹرین کی فیسلٹی ان کو دے رہے ہیں, پورٹ کی فیسلٹی دے رہے ہیں, وی ہیو نو ایشوز. مگر جہاں تک یہ بائی روڈ نہیں ہے, ایک تو پہلے تو ہمارے بائی لیٹرل ریلیشن ٹھیک ہوں, تو ہم ٹرائی لیٹرل ریلیشن کی بات کریں. ابھی تک تو ہمارے بائی لیٹرل ریلیشن میں چمن بارڈر ابھی کچھ ہی دن پہلے 15 دن تک بند ہوا ہے. اب آپ بتائیں مجھے کہ 15 دن تک چمن بارڈر کو ہم نے بند کیا, وہ جھنڈا پاکستان سے جلایا گیا, تو بائی لیٹرل ریلیشن تو ٹھیک نہیں ہے. اگر بائی لیٹرل ریلیشن ٹھیک نہیں ہے تو ہم میں اور آپ ٹرائی لیٹرل ریلیشن کی بات کریں, یہ کہاں سے مجھے جاتا ہے. تو ہم کو پہلے بائی لیٹرل ریلیشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ایپٹیکا کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ایپٹا کے اندر جو ترمیمیں ہیں وہ آنی چاہیے. سی آئی ایس کنٹریز میں جو ہمارے پاس آج مشکلات ہیں, آج بھی افغانستان سے جب ہم سی آئی ایس کنٹریز کو کاروبار کرتے ہیں اس کو کافی ہرڈلز ہیں, کافی نان ٹیرف بیریئرز ہیں. پہلے تو ٹیرف بیریئرز تھے, اب وہ نان ٹیرف بیریئرز بھی اس کے اندر آ گئے. تو جو ہے نا یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ جو پوائنٹ جو ان کا جو پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں جب تک امپروو نہیں ہو, ہم واگا بارڈر سے میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان وڈ الاؤ دس ٹریڈ ٹو گو آن.
میرے پاس ایک منٹ ہے, مجھے اس سوال کا جواب اور دیجیے کہ اگر افغانستان نے سینٹرل ایشیا کے لیے پاکستان کے راہداری کو ریسٹرکٹ کر دیا یا بند کر دیا تو پاکستان کو کتنے لاسز ہوں گے؟
پاکستان کو بہت زیادہ لاسز ہوں گے. اس وقت ہم نے تقریباً 100-150 million dollars کی ٹریڈ ہماری شروع ہو گئی ہے ان کے ساتھ, اور اس ٹریڈ کے اندر وہ اس کا سب سے زیادہ پیریشبل آئٹمس ہیں. اس کے اندر ہمارے کنو ہیں, ہمارے سائٹرس فروٹس ہیں, ہماری اور چیزیں ہیں.
اچھا, تو اس کے امکانات کتنے ہیں؟
جی ہاں, جب اس کے امکانات ہیں کہ وہ ریسٹرکٹ ہو جائے گی تو سی ایس کنٹریز کو بھی پرابلم ہوگا اور ہمیں بھی پرابلم ہوگا.
بہت شکریہ جناب,
دونوں طرف کی
بہت شکریہ جناب زبیر موتی والا صاحب, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا اور آپ کی
ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں.
جی بہت شکریہ, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد ہم چلیں گے انٹرنیشنل موضوعات کی جانب. ہمارے ساتھ جناب منظر قریشی صاحب لندن سے موجود ہیں.
کچھ تو کہیے نا,
کچھ تو چاہو,
کم میں بگوشنا,
کچھ کہیے نا,
لکھ ہوتے ہوئے آیا او کوشے تاکھو.
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں, ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں, نمبر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89. پروگرام ہے
ویلکم بیک. سامعین, جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہے کہ روس نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ کے اتحادی فوجوں نے سیریا میں ایک فوجی اڈے پر بمباری کی ہے جہاں پر تقریباً 62 شامی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں, اور روس نے اس سلسلے میں فوری طور پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے کہا ہے. ادھر اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سمنتا پاور نے اس کی مخالفت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ روسی کارروائی جو ہے اس کا مقصد ان مظالم کی طرف سے توجہ ہٹانا ہے دنیا کی جو وہاں شام میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں, اور انہوں نے اس اجلاس کی مخالفت کی ہے. اور یہاں تک کہا ہے انہوں نے کہ انویسٹیگیشن بھی اس کی جو ہے انویسٹیگیشن بامبنگ کی تو وہ بھی ہو سکتی ہے. تو ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ اس وقت منظر قریشی صاحب لندن سے موجود ہیں. منظر قریشی صاحب, کیا فیکٹس ہیں اس حوالے سے؟
جی, یہ جو واقعہ ہوا ہے ایک جگہ ہے دیر الزور کے نام سے مشرقی سیریا کے اندر, جو کہ بہت زیادہ دور نہیں ہے عراق کے بارڈر سے. یہ وہ راستہ ہے جہاں سے کہ لنک ہوتا ہے آئس ایس کا سیریا میں اور عراق میں. اس جگہ پر یہاں پر تقریباً جو گراؤنڈ جو انفارمیشن ابھی تک آئی ہے اس میں یہ تھا کہ انہوں نے جو سیرین گورنمنٹ ہے بشار الاسد کی آرمی, انہوں نے پن ڈاؤن کر لیا ہوا تھا کچھ ایک گروپ کو, ان کے آئی سی کے فائٹرز کو. और उनका ख्याल था कि एक दो दिन के बाद उनको या तो सरेंडर कर लेंगे या फिर उनको डिफीट कर सकेंगे वहां पर. तो इसी दौरान में जो रिपोर्ट की गई न्यूज के अमेरिकन जो जहाज थे वो आए और उन्होंने बॉम्बिंग की, और वो बॉम्बिंग जो थी बजाय के आईसिस पे करने के वो हो गई और या की गई बशार अल-असद की जो उनकी सीरियन आर्मी है उसके ऊपर हुई, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो वो पिन डाउन हुए हुए थे लोग कहने में आ रहा है कि वो भी भाग गए और वो इवैक्यूएट करके जगह वहां से और उनको एक सेफ पैसेज मिल गया भागने का वहां से. और विद रिजल्ट के जो ऑल्दो के अब वो कह रहे हैं सीरियन आर्मी के उन्होंने वो शहर जो जो रीजन था उसको सिक्योर कर लिया, लेकिन जो उसका ये लॉस हुआ कि जो कुछ जिन लोगों को उन्होंने पकड़ना था या पिन किया था वो वहां से शायद निकलने में कामयाब हो गए. ये तो ग्राउंड, ये जो वो थी न्यूज जो कि आई, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि एक इमेज ये बना बिल्ड हुआ कि अमेरिका ने शायद आईसिस को सपोर्ट करने के लिए ये अटैक किया और इसका और विद रिजल्ट के ताकि बैलेंस रहे, क्योंकि नॉर्मली हो रहा है कि ऑन ग्राउंड बशार अल-असद की जो फोर्सेज हैं वो काफी गेन कर रही हैं इन सर्टन रीजन के अंदर, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कहा जा रहा है. कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि इस वजह से शायद उसको बैलेंस करने के लिए ये किया गया, लेकिन ये शायद हो सकता है कि प्रोबेबली गलती हो क्योंकि अभी तो बहुत जल्द है, अभी एक आधा दिन हुआ.
इसलिए कि उन्होंने खुद जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में समंथा पावर, उन्होंने तो खुद ये कहा है कि अमेरिका इसकी तहकीकात भी कर रहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि खुद सीरियन गवर्नमेंट ने जो इस किस्म की एट्रोसिटीज़ किए हैं, मजालिम किए हैं जिसमें हॉस्पिटल्स पर और स्कूलों पर भी बमबारी शामिल है, उस वक्त तो रूसियों ने कभी सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए नहीं कहा, और जाहिर है कि अमरीका तो खुद भी बमबारी कर रहा है आई एस वालों के ऊपर इराक में भी और सीरिया में भी, तो जाहिर है कि उनका तो इंटरेस्ट यही है कि आई एस को ख़त्म किया जाए. तो अब आप क्या समझते हैं कि जो मुआहदा हुआ था उसकी क्या सूरत हाल रहेगी? अब
जी मुआहदा जो है वो थोड़े से शुबे में पड़ जाता है इस सिचुएशन की वजह से, लेकिन एक बात और भी अमेरिका ने उसी वक्त कही थी कि जैसे ही उनको ये पता चला कि वो जो बॉम्बिंग का टारगेट है वो आईसिस नहीं बल्कि सीरियन गवर्नमेंट की फोर्सेज हैं, तो उन्होंने कहते हैं उसी वक्त हमने ये स्टॉप करने का ऑर्डर दे दिया था और स्टॉप कर दिया था उसी वक्त ही. तो उससे ये जाहिर होता है कि प्रोबेबिलिटी ये है कि कोई मिस्टेक हुई है, लेकिन बात ये है कि मिस्टेक हुई है ना, लेकिन उनको एक एक रशिया को एक स्टिक मिल गया जिससे कि वो इनको तंग करेंगे अमेरिका को, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का मकसद और कुछ नहीं होगा कि वहां डिबेट ही होगी, तो जाहिर है कि कोई रेजोल्यूशन तो पास हो नहीं पाएगा इसके ऊपर. तो इस सूरत में इसका मकसद सिर्फ जो एक प्रोपोगेंडा है और इस तरह का गेन है वही लगता है रीजन, ये इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने का इसको, और हो सकता है कि इसका इफेक्ट इलेक्शन के ऊपर भी हो अमेरिका के ऊपर थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली, लेकिन उसके अलावा जो ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोई इससे फर्क शायद ना पड़े.
अच्छा, दूसरे एक सवाल ये पैदा होता है कि जो जैसा कि आपने कहा कि अब जो मुआहदा है वो खतरे में भी पड़ सकता है, ज़ाहिर है कि अब दोनों पार्टीज़ जो हैं मुख्तलिफ एक दूसरे से नुक्ते नज़र को अपनाएंगी, तो क्या फिर आप समझते हैं कि सीरिया में जो वार है दोबारा शुरू हो जाएगी?
जी वॉर एक्चुअली ये मुआहदा जो था ये बहुत पॉजिटिव समझा जा रहा था कि आपस में दोनों का एक रूस और अमेरिका का कम से कम एक वर्किंग काइंड ऑफ रिलेशन बन गया कि किस तरीके से आईएसएस को कंटेन किया जाए. इस हमले के बाद से तो ये वाकई ये सूरत ऐसी लगती है कि तकरीबन एज के ऊपर है इस वक्त सिचुएशन के. अगर सपोज करें कि रूस का रिएक्शन क्या आता है, या अगर तो वो सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल तक ही लेके जाते हैं और उसको आगे कोई और खुद अपनी बॉम्बिंग वगैरह नहीं शुरू कर देते, जो कि फ्री सीरियन आर्मी के ऊपर वो नॉर्मली देखने में आया कि उनकी अटैक्स होते हैं, तो उस सूरत के अंदर तो ये शायद मुआहदा चलता रहे. लेकिन अगर रूस ने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं इनको पनिश किया जाए, क्योंकि इस पनिशमेंट से उनको कहने में या कि अमेरिका के इलेक्शन पे ये फर्क पड़ता है कि वो फिर ये दिखाएंगे कि ये जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है और हिलरी क्लिंटन ने इन लोगों की फॉरेन पॉलिसी जो है वो ऐसे क्लियर नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन बन रही है, तो उस तरीके से वो अगर एस्केलेट करना चाहेंगे सीरिया के अंदर और भी, तो वो एक सेटबैक होगा अमेरिका के लिए फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो تو میرے خیال میں کہ یہ دیکھنے کا ہے کہ اگلے ایک دو دن کے اندر بہت کلیئر ہو جائے گا کہ روس کا ریئیکشن کیا آتا ہے اس کے بعد. یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل تک ہی رکھیں گے یا وہ گراؤنڈ کے اوپر پھر سے آفینسو شروع کر دیں گے؟
اچھا ایک سوال, بعض مبصرین نے اس بات کا بھی اس خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ بعض ایسے فریق بھی ہیں کوئی تھرڈ پارٹی اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس معاہدے سے یا جس کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچ رہا تھا ان کی جانب سے بھی درپردہ اس قسم کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے تاکہ اس معاہدے کو معرض خطر میں ڈالا جا سکے؟
جی اگر ہم اس واقعے کو الگ کر دیتے ہیں تو آگے کوئی اور اس طرح کی سچویشن بن سکتی ہے, کیونکہ اگر ہم آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ ابھی کل پرسوں ہی کیونکہ جو مین ایکٹرز ہیں سیریا کے اندر ان میں ترکی اور سعودی عرب بھی ہیں جو کہ اس معاہدے کے اندر آل دو کہ ایک طریقے سے تو وہ سپورٹ کر رہا ہے ترکی لیکن پراپرلی ایز سچ آن بورڈ نہیں ہے, اور سعودی عرب کا تو بالکل ذکر ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو کچھ دن پہلے ہی ایک دن پہلے ہی ان کے جو فورن سیکٹری ہیں سیریا ترکی کے, انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی ایران کے خلاف اباؤٹ حج کے معاملے پہ اور فلاں, تو یہ اس سے ایک ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے سائڈ ترکی نے تھوڑا سا اپنا ٹلٹ شو کیا ہے ٹورڈ سعودی عرب سپورٹ کرنے کے لیے. اور اگر ایسی سینیریو ہی بنتی ہے تو پھر یہ وہیں پر ہی بات آ جائے گی بیک ٹو اسکوئر ون کے, جہاں پر کہ یہ جنگ جو ہے پھر سے اپنی
پوری
طریقے سے دوبارہ سے شروع ہو جائے گی, پھر ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے. تو یہ میرے خیال میں کہ اگر اس کو یہیں پر کسی طریقے سے سالویج کیا جا سکے تو اچھا رہے گا, لیکن یہ بہت میرے خیال میں کہ ایک مسٹیک تھی کسی بھی صورت میں, اگر تو مسٹیک کے طور پہ یہ بومبنگ ہوئی ہے یا ڈیلیبریٹ تھی, دونوں ہی کیسز میں میرے خیال میں کہ پیس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک اچھا واقعہ نہیں تھا.
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب. اور سامعین اب ہم چلیں گے اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب, وہ نیو یارک میں مینہٹن کے چیلسی علاقے میں ہفتے کی رات ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں 29 افراد زخمی ہوئے. نیو یارک کے میئر نے کہا ہے کہ یہ دھماکہ کیا تو قصدن گیا ہے, تاہم انہوں نے اصرار کیا کہ اس میں دہشت گردی کا دخل نہیں ہے. لیکن ابھی آنے والی خبر میں بتایا گیا ہے کہ نیو یارک کے گورنر نے یہ کہا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے. پھر منیسوٹا میں چاقو کے حملے میں ایک مال میں 8 افراد زخمی ہوئے. کل نیو جرسی میں ایک دھماکہ ہوا. فلوریڈا میں ایک مسجد پر حملہ ہوا. ہم اپنے ماہرین سے پوچھیں گے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب محسن ظہیر صاحب جو کہ ایک پاکستانی جرنلسٹ ہیں, نیو یارک میں بیسڈ ہیں, اور معاذ صدیقی صاحب ہیں, وہ بھی صحافی ہیں. معاذ صاحب, آپ نیو یارک میں دھماکے کی جگہ پر گئے تھے, کچھ بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو اختصار کے ساتھ کہ کیا ہوا؟ معاذ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بولیے.
جی جو علاقہ تھا جو جہاں یہ واقعہ ہوا تھا 6th ایونیوز کے درمیان 23rd اسٹریٹ پہ, اس پورے علاقے کو فوراً کٹ آف کر دیا تھا. جب ہم پہنچے تھے وہیں ایک ہم بریفنگ میں موجود تھے ملیہ لودھی کے گھر پہ, وہاں سے ہم جب آئے تو اس طرف ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ رش تھا. اور سب سے بڑی بات جو پہلی مرتبہ دیکھی گئی ہے کہ نیم فوجی دستہ جو نیشنل سیکورٹی گارڈ کہلاتا ہے وہ پہنچا پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا. تو اس سے ایک تو یہ بات تھی کہ اقوام متحدہ کا وہاں جو اجلاس ہو رہا ہے اسی علاقے میں, وہاں سے 2-3 میل پر ہے, پوری دنیا کے تقریباً 130 ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹس اس میں شرکت کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ویسے ہی پورے مینہٹن کی نگرانی کی جا رہی ہے. تو لیکن اس موقع پر یہ واقعہ تھوڑا دور ہوا ہے, اس کے کئی وجوہات جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں اس میں ایک واقعہ, ایک چیز یہ بھی شامل کی جا رہی ہے کہ آکوپائڈ وال اسٹریٹ کی یہ اینیورسری تھی, اس حوالے سے کسی منچلے کا یہ کام بھی ہو سکتا ہے. ٹیررزم کیونکہ مسلمانوں سے منسوب کیا جا سکتا ہے اس لیے ابھی تک اس کو کہا نہیں گیا ہے. تو بہرحال وہاں کا جو صورتحال تھی اس وقت, کیونکہ سیٹرڈے نائٹ تھی, بہت زیادہ لوگ دنیا کے بہت بڑی تعداد جو ہے وزٹرس کی بھی آتی ہے اس علاقے میں مینہٹن کے پورے علاقے میں, اور وہاں رہنے والے بھی مختلف کلبز وغیرہ میں جاتے ہیں, تو ایک بڑا خوف و ہراس پایا جاتا تھا اور ان نون کا ایک جو خوف تھا, اور بعض اوقات دوسرے دھماکے کا جو خوف تھا وہ چہرے پہ لوگوں کے نظر آ رہا تھا. جی
اچھا یہ بتائیے محسن ظہیر صاحب کہ یہ جو امریکی صدارتی الیکشن ہے اس میں اب بہت کم وقت رہ گیا ہے, اور یہ جو پوری انتخابی مہم چل رہی ہے خاص طور پر ریپبلکن پارٹی کی جانب سے, اس میں خوف کا عنصر بھی زیادہ ہے. اور میں نے مسلسل ابھی 4-5 واقعات بتائے ہیں جو امریکہ کے مختلف علاقوں میں ہوئے ہیں, تو کیا یہ کوئی تعلقات آپس میں ایک دوسرے سے لنک کرتے ہیں, یا یہ کہ یہ جو ایک منفی نوعیت کی سیاست چل رہی ہے اس کا نتیجہ نظر آتے ہیں؟
جی دیکھیں, اس وقت جو امریکی صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں, ان الیکشن میں جو امریکہ کی قومی سلامتی کے ایشوز ہیں اور کنسرنز ہیں वो एक बार फिर पिछली दो टर्म्स के मुकाबले में एक बार फिर हम उनको डोमिनेट होता हुआ देख रहे हैं, और ज्यादातर जो मुबाशे हो रहे हैं, जो ज्यादातर जो बयानबाजी हो रही है उसमें भी कौमी सलामती के हवाले से बातें हो रही हैं, और बिलखसूस जो रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इन कंसर्न्स को ज्यादा जोर से इस पर बात कर रहे हैं और इनको एड्रेस करने के हवाले से मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। तो ये एक ऐसी फजा थी इस वक्त न्यूयॉर्क में और अमरीका में बिलमोम जब ये वाकया हुआ, तो इसलिए इस वाकये का, अगरचे ये कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं हुआ, इसमें 29 लोग जख्मी हुए हैं जिनमें से एक को सीरियस करार दिया जा रहा है, और न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने भी अब से कुछ देर पहले एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस वाकये का कोई इंटरनेशनल दहशतगर्दी का किसी वाकये से बजाहिर कोई लिंक हमें नजर
आईएसएस वगैरह से नहीं है जी,
तो लेकिन इसके बावजूद इसका एक जो इम्पैक्ट है वो फील किया जा रहा है, और उसकी वजह ये है कि इस वक्त फजा ऐसी है जिसमें एक छोटा सा जो भी वाक्य है उसका जो इम्पैक्ट जो ना वो ज्यादा महसूस किया जा रहा है। तो पॉलिटिकली ये डिबेट भी हो रहा है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया वो एक बार फिर उन्होंने सिक्योरिटी ओरिएंटेड जो उनका एक अप्रोच है उसके हवाले से इस पर बड़ा सख्त बयान दिया, और एक बार फिर कहा कि हमें बहुत ज्यादा सख्त इकदाम लेने की जरूरत है, जबकि दूसरी जानब जो डेमोक्रेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है हिलरी क्लिंटन उनका एक जो है मोहतात उन्होंने बयान दिया, और उनका ये कहना था कि इस पर हमें जो है अभी हकाइक जो है वो सामने आने के बाद उसके बाद फिर वाजे एक नुक्ता नजर बयान करना चाहिए और हुकूमत अमल इख्तियार करनी चाहिए, और न्यूयॉर्क सिटी और स्टेट की जो इंतजामिया है उसका भी ऐसा ही एक नुक्ता नजर और एक ऐसी ही पॉलिसी हमें देखते हुए नजर आ रही है। लेकिन जाफरी साहब, ये जो वाकया हुआ है ये एतवार से, इन वाक्य की वजह से एक खौफ और हरास की लहर जरूर फैली हुई है, शहरियों में कंसर्न जरूर है, तो मैं समझता हूँ कि जो ही तफसीलात सामने आएंगी तो लोग फिर ऑटोमेटिकली जो है वो अपना एक जहन जो है वो बनाना शुरू कर देंगे कि इस वाक्य पर उनको किस हद तक कंसर्न होना चाहिए या नहीं। अच्छा, लेकिन जो लीडरशिप है वो बार बार यही जोर दे रही है कि इन वाक्यात की वजह से जो न्यूयॉर्कर्स का जो अमरीका का तर्ज जिंदगी है वो मुतासर नहीं होना चाहिए।
अच्छा मोहसिन जही साहब, इलेक्शन कैंपेन्स यहाँ पहले भी चलती रही है, आपने भी कवर की है, मैंने भी कवर की है, लेकिन इस बार जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है सदारती, उसके बारे में यही कहा जाता है कि ज्यादातर वो चलाई जा रही है खौफ की बुनियाद पर, खासतौर पर एक पार्टी की जानिब से, तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट आपको इस किस्म के वाकयात के उसमें कोई बरक्स नजर आता है उसके?
देखिए इम्पैक्ट आज की सूरत हाल में अगर मुझे पूछे तो मैं कहता हूँ आज डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ है कैंपेन पे, लेकिन ये इम्पैक्ट जो है ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है ये चीज हमें देखने वाली है, और इसका जवाब जो है फौरी तौर पर अभी देना शायद मुमकिन नहीं है, आइंदा आने वाले चंद दिनों में हमें ये पता चलेगा अगर इस वाक्य में कोई वाकई सीरियस किस्म की इसके पसपर्दा कोई ऐसे अवामल नजर आए जिनका नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक है तो यकीनन ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, लेकिन अगर ये कोई लोकल मामला हुआ तो मैं समझता हूँ इम्पैक्ट जो है कुछ देर के बाद फिजल आउट हो जाएगा।
अच्छा मुआइज़ सिद्दीकी साहब, आप स्पॉट पर भी गए थे, आपने देखा वहाँ पर लोगों के तासुरात क्या थे बतौर मजबूरी, जब इस किस्म के वाकयात होते हैं तो खासतौर पर मुसलमानों के हवाले से लोग अपने तासुरात का इजहार करते हैं, आपने कुछ देखा वहाँ पर इस किस्म का?
बुनियादी तौर पर पहले तो यही हुआ था कि गैस एक्सप्लोजन का मामला लग रहा था, तो इस वजह से कोई बधाई
जी हेलो
कोई मुसलमानों के खिलाफ हुआ हो या मुसलमानों के हवाले से कोई चीज हुई हो तो ऐसा उस वक्त तासुर नहीं था, क्योंकि मुख्तलिफ कयासात और खासतौर पर जो वहाँ रेडियो वगैरह में शुरू में ही खबरें चली थी वो यही खबर थी कि ये गैस एक्सप्लोजन हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद मैराथन से उसको जोड़ा गया, लेकिन ये बताना जरूरी है कि मुसलमान कम्युनिटी में बहरहाल बहुत ज्यादा खौफ था, इवन मेरे पास पाकिस्तान से भी कॉल आई और यहाँ से भी मुख्तलिफ कॉल आई कि क्या हो रहा है क्या हुआ है, तो बजाय इसके कि इस मरतबा वो मुसलमानों पे शक करते, मुसलमान खुद ज्यादा खौफ ज्यादा हो रहे थे जो मौजूदा हालात के तनाजुर में, और जो इस किस्म के वाकयात से ये भी मुसलमानों में खौफ जरूर पाया जा रहा है, जैसे मोहसिन जही साहब कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वोट की कॉन्स्टिटेंसी है उसमें बहुत इजाफा होगा, इसलिए कि उनकी जो पूरी मुहिम है वो खौफ की बुनियाद पर खड़ी की गई है, उनका कोई और एजेंडा नहीं है, उन्होंने खौफ की फर्दा क्रिएट किया, तो इस किस्म के जो वाकयात हैं जिसमें बॉस्टन का है और जिसमें
बॉस्टन इजाफा करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहसिन जही साहब, मुआइज़ सिद्दीकी साहब, आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.